بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ایک عبادت بھرا سفر ہے. یہ شروع سے لے کر آخر تک اپنے اندر عبادت کا پہلو رکھتا ہے. کامیاب حج کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس کے عبادت والے پہلو کو ملحوظ رکھتے ہیں. کوئی موقع ایسا نہ آنے دیں جس میں عبادت کا پہلو اوجھل ہو جائے، غائب ہو جائے. یہ کوئی تجارتی سفر نہیں ہے، یا اپنے دل و دماغ کو خوش کرنے کے لیے جیسے لوگ ٹرپ لگاتے ہیں، انجوائے کے لیے پکنک پر جاتے ہیں، اس قسم کا یہ سفر نہیں ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے کیا جانے والا سفر نہیں ہے. یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں آخر میں آنے والے امتیوں کو بالخصوص توجہ دلائی. مقصد جو آدمی گھوم کر جاتا ہے، وہ آدمی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پاتا. یوں کہنے کو یہ ایک پیشین گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر آپ اس کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک پیغام ہے امت کے نام. ابن الحاج نے مدخل میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشین گوئی پر مشتمل ایک بہت طویل حدیث ذکر فرمائی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی چیزیں پیشین گوئی کے طور پر امت کو ارشاد فرمائی کہ ایک نبی ہی ایسا بتا سکتا. بہت لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے، میں آپ کو اندازے کے لیے بتاؤں. ایک حصہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں مرد مرد اور عورت عورت شادی کرے گا. آپ اندازہ لگائیے، شاید اس زمانے کے لوگوں کو پہلی نظر میں سمجھ میں بھی نہ آئی ہو کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے. صحابہ کا پرتقدس زمانہ اور اس قدر شناعت والی برائی. یہاں تک آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی مرد اپنی بیوی پر غیرت کھاتا ہے، ویسے ایک مرد دوسرے مرد کے اوپر غیرت کھائے گا کہ میرے اس پر تیری نظر کیوں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس حدیث کا حصہ ہے. آخر میں آپ نے حج کے تعلق سے ارشاد فرمایا، جس کا کچھ خلاصہ اس طرح سے ہے کہ آخر زمانے کے اندر مالدار لوگوں کا طبقہ سیر و تفریح کے لیے حج کرے گا، متوسط طبقہ جو مدھیم ورگ ہے وہ لوگ تجارت کے لیے سفر کریں گے حج کا، اور جو نچلا یعنی غریبوں کا مسکین طبقہ ہے وہ مانگنے کے لیے حج کا سفر کرے گا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آخر زمانے میں ایسا ہوگا اتنی حقیقت بیان کرنا چاہتے تھے، یا اس میں امت کو کچھ سکھانا بھی چاہتے تھے؟ یقیناً آپ کی ہر چیز میں گہرے اسباق ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاص موضوع تھا. حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو مختلف موقعوں کی دعائیں ہیں، Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں معلوم ہوتی ہیں اور پھر واقع دعا ہیں اور امت کو عمل بھی کرنا چاہیے. مگر سچ مچ یہ ایک پیغام ہے, ایک میسیج ہے امت کے نام کہ میں جس چیز کو اللہ سے دعا کی حیثیت سے مانگ رہا ہوں اس چیز کو مجھے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. بس ویسے ہی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو میں ایک میسیج کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. آپ یوں فرمانا چاہتے تھے کہ حج کرنے والا آدمی آخر زمانے میں اپنا مقصد گم نہ کرے. یہ عبادت کا سفر ہے. الگ الگ طبقے والوں کی غلط نیتیں, ان کے غلط مقاصد تمہارے سفر میں پیش نہ آئے, اس کا ہر حاجی خصوصی طور پر خیال رکھے. یہ تین برے مقاصد آپ نے الگ الگ طبقوں کے لیے ذکر فرمائے. ہمارا سفر کا مقصد ہرگز سیر و تفریح, ٹرپ اور پکنک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہاں جا کے سیر و تفریح کریں گے. اب مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پتھر کی لکیر ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ چیزیں ظاہر نہیں ہو جائے. اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کے بارے میں آپ نے اس ارشاد میں ڈرایا ہے کہ یہ لوگ برے مقصد سے ایک نیک سفر کیا کریں گے. سفر نیک ہے لیکن مقصد برا, نیت بری. میرے بھائیوں, مقصود بہت بڑی چیز ہے. ماشاءاللہ اس وقت پچھلے چند سالوں سے, خاص کر کے لاک ڈاؤن کے بعد سے, آپ نوٹ کر لیجئے, عمرہ اور حج کے سفر کرنے والوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا. جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں اندازہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی رمضان کے موقع سے توفیق بخشی تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی رمضان کے بعد چونکہ حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو حرم اچھا خاصا خالی رہتا ہے. لیکن سچ کہتا ہوں, آخر دن تک وفود کے وفود جاری رہے اور حرم بھرا کا بھرا رہا. یہ حرم کا شرف ہے. ہم لوگ جب حرم کا تذکرہ آتا ہے تو بولتے ہیں زادہم اللہ شرفا, اللہ ان کو شرف میں اور بڑھائے. چار دانگے حلم سے اللہ تعالیٰ واردین کی تعداد اور بڑھائے. یہ حرم کا شرف ہے. ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ کے گھر کے لیے بار بار لوٹ لوٹ کر آنے والے لوگ بہت. مثابۃ للناس قرآن کریم میں اس کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک مرتبہ جا کر جی بھر جانے والا سفر نہیں ہے. انسان کی پیاس ڈبل ہو جاتی ہے. تو مثابۃ للناس جہاں لوٹ لوٹ کر لوگ آویں گے بار بار, ہمیں خوشی ہے. اگر ہمیں کم موقع ملا اس کا قلق ہم کو نہیں ہے. اللہ کے گھر کا شرف بڑھا, اللہ اور بڑھا ہے اس کے شرف. میرے بھائیوں, ہمارا مقصد اس سفر کے اندر سوائے عبادت کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. ساری ہی عبادتوں کے بارے میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسلاف کی نگاہ خاص طور پر اس پر رہا کرتی تھی کہ کوانٹیٹی بڑھے, ٹھیک ہے مسجدوں کا اور اللہ کے شاعر کا شرف بڑھے, مگر کوالٹی کم نہ ہو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی پر مشتمل حدیث جس میں آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے یہاں تک معلوم ہے کہ سب سے پہلے علم کی جو خوبیاں اٹھے گی ان میں پہلی خوبی کون سی اٹھے گی. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. چنانچہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دلوں کا خشوع اٹھا لیں گے. جو نماز میں دھیان لگتا ہے یہ دھیان اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. دلوں کا جھکاؤ یہ ختم کر دیں گے. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ پوری جامع مسجد میں ایک آدمی بھی تم کو دل کا خشوع کرنے والا نہیں ملے. کتنی رکعت ہوئی, سب تین پڑھ کے چلے گئے, کسی کو معلوم ہی نہیں, دھیان ہی نہیں. اور یہ چیز ہو رہی, آخر آپ نے کیوں عبادات کے تعلق سے خاص طور پر ان چیزوں کو پیشین گوئی کی حیثیت سے بیان کرنا. آپ بتانا چاہتے تھے کہ جہاں آپ کی تعداد بڑھے, لوگوں کی پابندی اور مواظبت بڑھے, وہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو آنے والے ہر آدمی کا مقصود متحد ہو اور ہمارا رب جو چاہتا ہے وہ نیت ہو, یہ بھی ہونا ضروری ہے.
سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے مرقات میں، ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں جب انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے دیکھا، جامع مسجد میں جہاں تک نظر پڑے وہاں تک لوگوں کا ہجوم تھا، وہاں تک لوگوں کا ہجوم تھا، تو حضرت سہل تستری نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا، اہل لا الہ الا اللہ کثیرون و اما المخلصون فقلیلون، لا الہ الا اللہ کے قائلین بہت ہیں، ارے ان میں کا ہر آدمی اللہ کی وحدانیت کا دم بھرتا ہے جبھی تو جا کر مسجد آیا، لیکن دلوں کا خلوص جو ایک کوالٹی کی چیز تھی اس کو رکھنے والے لوگ بہت کم. حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کا واقعہ بھی جو ہے عبد الحاج نے لکھا ہے اپنی مدخل میں، انہوں نے فرمایا حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، لوگوں کے مجمع کو دیکھا اور ایک کونے میں جا کر زار و قطار رونے لگے، لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کوئی گستاخی ہو گئی، آخر آپ کو نماز پڑھنے کے فوراً بعد رونا کیوں آ رہا؟ تو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے جواب میں فرمایا کہ کیوں نہ روؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت لوگوں کے بیچ نہیں دیکھ رہا ہوں، صرف دو چیز باقی رہ گئی ہے، ایک اذان رہ گئی ہے اور قبلہ رہ گیا ہے، اس کے علاوہ باقی سب لوگوں نے سنت چھوڑ دی. جبکہ یہ تو وہ زمانہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا لگا، ہر ایک کی نگاہ اس پر رہتی تھی کہ کوالٹی عبادت کی بڑھنی چاہیے اور اس میں روح پڑنی چاہیے. بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم 100 سواریاں اٹھاؤ گے ان میں سے ایک بھی قابل سواری نہیں ہوگی، 100 اونٹنی تم لوگ ایک کے بعد دوسری گزارو گے، تم سفر کر سکو سواری کر سکو ایک اونٹنی بھی کام کی نہیں ہوگی. یہ یوں آپ نے مثال اور ایگزامپل سے ذکر فرمایا، مگر کہنا یہ چاہتے تھے آپ کہ اتنے سارے عبادت گزار اور دیندار لوگ ہوں گے لیکن ایک بھی روحانیت لیے ہوئے نہیں ہوگا جس پر اللہ کی نظریں انتخاب پڑے. میرے بھائیوں، مایوسی کی بھی کوئی وجہ نہیں، دستور ہے کہ جب ہم لوگ بنیے کے پاس گیہوں یا چاول خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آج کل تو ابھی سب کیمرے سے صفائی ہو رہی ہے اس لیے وہ اندازے نہیں ہیں، اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ڈائریکٹ کھیتوں سے بوریوں میں بھر کے آیا کرتا تھا، تو اس میں کھیت کے مٹی کے بہت سارے ٹکڑے بھی آ جایا کرتے تھے. تو آپ ایک من گیہوں اگر خریدو گے تو بہت سارے مٹی کے ٹکڑے بھی ساتھ میں وزن کے اندر آ جائیں گے، آپ گیہوں کی قیمت جیسے چکائیں گے نا ویسے مٹی کے کنکر کی بھی جو ہے آپ قیمت چکا کر آئیں گے. گیہوں کے ساتھ دنیا کا ایک آدمی اگر مٹی کے کنکر کو بھی گیہوں گن کر پیسہ دے کر آتا ہے تو اللہ تو کریم ہے. اگر چند لوگوں کے حج کی قبولیت کی بنیاد پر تمام لوگوں کا حج قبول کر لے کون ہے اس سے پوچھنے والا. اور عموماً یہی ہوتا ہے، بہت سوں کو مبشرات بھی خواب میں دکھائے گئے کہ بھائی وہ چیز تھی تو نہیں مگر ان چند لوگوں کی وجہ سے ہم نے سب کا حج قبول کر لیا، اور ہمارے بڑوں کی تو نگاہ ہی رہتی. ابن الحاج کہتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگ جو تھے وہ با جماعت نماز کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کبھی آپ جو ہے جماعت فوت نہیں کرتے، تو ان کا جواب سن لو. وہ کہتے تھے کہ ارے بھائی ہم گندے رہے، ہمارے اپنے حال سے ہم لوگ واقف ہیں، ان میں سے کوئی ایک دو بندے تو ہوں گے نا جن کی نماز اللہ اٹھائے گا، تو ان کی برکت سے ہماری نماز بھی اللہ اٹھا لے قبول فرما لے. تو دستور یہی ہے دنیا کا بھی اور انشاءاللہ اس کریم رب کا بھی، مگر ہم کو ان لوگوں میں سے بننے کی کوشش کرنا چاہیے جن کو اللہ اصالتاً اٹھاتا ہے، پہلے پہل جن پر نگاہ پڑتی ہے رب تعالیٰ کی نگاہ. اللہ اکبر, اس سے بڑا شرک اس دنیا میں کوئی نہیں. میرے بھائی, اس کا اہتمام کریں کہ میرا حج سفر عبادت سے ایک بال کے برابر بھی نہ ہٹے. از اول تا آخر عبادت 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 ہی ہو. خاص اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. مقصود اور ویژن آپ کا ایک ہی ہونا چاہیے, کوئی اور مقصد نہیں. ضمنی طور پر آپ کو کچھ خریدنے کی ضرورت پڑ گئی, کون نہ کہتا ہے. میں نے ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد یہی مضمون ذکر فرمانا چاہتے ہیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, وہاں جا کے تم لوگ تھوڑا بہت تجارت میں کچھ مال کما لو, جس کو فضل رب کہا گیا, کوئی پرابلم نہیں ہے. ضمنی طور پر جو ہے آپ کر سکتے ہو, لیکن مقصود اور ویژن آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ میں جو ہے عبادت کے لیے جا رہا ہوں اور سوائے عبادت کے کچھ نہیں کروں گا. عزم کیجیے, سب سے پہلا قدم یہی ہے, اور آج اسی پر بہت محنت کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, ماحول ایسا بن رہا ہے وہاں کا, آس پاس کا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سچ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویمی تختے جمائے جا رہے ہیں. چنانچہ پکنک کے لیے, انجوائے کے لیے, فن کے لیے حرم کے تھوڑا دور ہی صحیح تھوڑے اس طرح کے اسباب جمع ہو رہے ہیں. جن لوگوں کو طائف وغیرہ جانے کا اتفاق ہو, راستے میں دیکھیں جیسے ایک پکنک پوائنٹ ہو, اس طرح کی جگہیں بنائی جا رہی ہیں. ابھی تو نہیں, اللہ نہ کرے ہمارے حصے میں وہ نہ آئے, اللہ ہم کو ان میں سے نہ بنائے, لوگ مستقل وہاں ایسے ہی فن کے لیے نہ جانے لگیں جیسے دیگر ممالک کے اندر فقط اور فقط انجوائے اور فن کے لیے جاتے. حج جنی, میرے بھائیوں, اللہ بچائے اس چیز سے. اور جب بعض احوال سنتے ہیں تو اس سے تو اور ڈر لگتا ہے. مجھے کسی ساتھی نے سنایا, ابھی تو عمرے کے ایسے پیکیج نکلنے لگے ہیں, 15 دن کا عمرہ, 8 روز مکہ اور مدینہ دونوں, اور باقی 8 روز دبئی واپسی میں. ایک ہی سفر کے اندر آپ کو جو ہے دبئی کی ٹرپ بھی لگوا دیں گے. تو جو کچھ یہاں کمایا دبئی میں سب جوڑا دیا. آپ کو کوئی منع نہیں کرتا, جانا ہے تو مستقل سفر کر کے الگ سے جاؤ, لیکن کم سے کم اس عبادت کو تو ملوث ہونے سے بچاؤ, اس سفر کو تو ملوث ہونے سے بچاؤ. یہ سب احوال تیار ہو رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ اس کی خوب محنت کریں کہ عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کا ہمارا یہ سفر نہ. آپ جتنے درجے کا عزم کریں گے نا, اتنا درجہ اللہ کی نصرت اترے. میں تو جن لوگوں نے سفر حج کا عزم کیا ہے ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ جانے سے پہلے چند روز قبل 2 رکعت مستقل صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیجئے کہ اللہ, لوگ جاتے ہیں تیرے نبی نے کہا ہے, سچ ہونا ہے کہ دوسری اغراض کے لیے اور مقاصد کے لیے بھی سفر ہوں گے, مجھے کم سے کم صرف عبادت کے لیے قبول فرما, اور ساتھ ساتھ میں میرے بھائیوں کو بھی صرف عبادت کے لیے جانے کی توفیق. اللہ کے تقویمی فیصلے ہیں, وہ جس پر پورے اترنے اتریں گے, لیکن میں اپنے رب سے مایوس ہوں, اور جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے, طے ہے. خوب نصرت اترتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے موقعوں کے اوپر. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ خاص طور پر وہاں عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ ہر وقت دل و دماغ میں تر و تازہ رکھیں. آپ ہوٹل میں سونے کے لیے جا رہے ہیں, تب بھی آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ سفر عبادت کے لیے ہے. یہ بدنی ضرورت کے خاطر تھوڑا بہت میں ہوٹل میں سو لیتا ہوں, ورنہ میرا مقام حرم ہے. انشاءاللہ مقصد سے آپ نہیں ہٹیں گے. باقی وہاں ایسے بھی نقشے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اے اللہ, کہاں تو لوگ ترس ترس کر عمر گزار دیتے ہیں, زندگی بھر کے پسینے کی کمائی سے آخر عمر میں بڑھاپے کے اندر لولا لنگڑا پچھڑتا گسٹتا ایک شخص اللہ کے خاطر حج کرنے جاتا ہے, اور کہاں ان کو بار بار مواقع ملتے ہیں اور یہ ایسے ضائع کرتے ہیں جیسے مچھر بسو کو ہم لوگ مسل دیتے ہیں, اتنی آسانی سے جو ہے وقت ضائع کرتے ہیں. میرے بھائیوں, وہاں کے وقت کی قدر کی. جہاں تک حج کے ارکان, مختلف ایام کے اندر کیا کیا کرنا ہے اس کے بارے میں تعلیمات کی ضرورت ہے, تو ماشاءاللہ مجالس میں انشاءاللہ آپ نے سن ہی لیا ہوگا ان چیزوں کو. بہت موٹے انداز میں اگر میں آپ کو کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حج کے پانچ دن, آٹھ ذی الحجہ, نو ذی الحجہ, دس ذی الحجہ, گیارہ ذی الحجہ اور بارہ ذی الحجہ, بنیادی طور پر ہمارے علماء کتابوں میں حج کے یہ پانچ دن لکھتے ہیں. اور ان پانچ دنوں کے اندر بھی آپ کو جو اعمال کرنے ہیں موٹے موٹے, بہت آسان, بہت آسان. ایک نظر میں اگر آپ کو میں بتاؤں تو کہہ سکتا ہوں کہ جب آٹھویں تاریخ آئے گی تو اس موقع سے سورج نکلنے کے بعد مینا پہنچنا ہے. آٹھ تاریخ یوم التریا کہلاتا ہے, یہ مینا کا دن ہے, مینا پہنچنا ہے ہم کو. یوں اصل وقت تو یہی ہے کہ آٹھویں تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد جائے آئے, لیکن چونکہ اتنی بڑی تعداد رہتی ہے تو ایک ساتھ اس وقت لوگ نہیں پہنچ پاتے, تو رات ہی سے ٹور والے لے جاتے ہیں. آپ کو مزاحمت بھی نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, رات سے پہنچ جائیں گے. آٹھویں تاریخ کو جب آپ مینا پہنچیں گے تو کوئی خاص عبادت مستقل وہاں نہیں ہے. مینا میں ٹھہرنا یہ ایک حج کا حصہ بنا دیا گیا, قیام مینا کا. یہاں پانچ نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں مینا کے اندر. آٹھویں تاریخ کی ظہر, کیونکہ فجر تو آپ وہاں سے پڑھ کے نکلے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور دوسرا دن یعنی نویں ذی الحجہ کی فجر, یہ وہاں مینا میں آپ کو پڑھنی ہے. پانچ نمازیں, یوں کہنے کو پانچ نماز, لیکن اس کے بیچ کا جو وقت وہ بڑا اہم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چوائس پر رکھا, آپ اس میں جو کرنا چاہو کرو. تو بہت سے لوگ اس وقت کو صحیح ٹھکانے نہیں لگا سکتے, اور بجائے عبادت میں, ذکر و اذکار میں, استغفار و درود شریف میں لگانے کے, آپ کی گفتگو میں, موبائل گیم میں, سونے میں, ادھر ادھر ٹہلنے میں اوقات ضائع ہو. میرے بھائیوں, یہ سب بعد میں کرو. پانچ روز تو ہے, صرف پانچ دن, مر مٹو پانچ روز, آپ کا کوئی وقت ضائع نہ جائے. اللہ کے ذکر میں ہر دم اپنی زبان کو تر و تازہ رکھو. نماز پڑھی, اس کے بعد جو ہے فوراً لگ جاؤ اللہ کے ذکر میں. نماز خود اللہ کا ذکر ہے, تو پانچ اوقات کی یہ نماز اور ان کے علاوہ بقیہ جتنے اوقات ہیں جن میں آپ نفل نماز پڑھ سکو, تو وہاں اس کے بھی مواقع ہیں, آپ نفل نماز پڑھو. اور جن اوقات میں نہیں پڑھ سکتے, اللہ کی یاد میں, ذکر میں وہ وقت گزارو, دعاؤں میں وہ وقت گزارو. امت کو بہت ضرورت ہے. آج امت کا ہر فرد وہاں نہیں جا پا رہا ہے, تو میرا فرض ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے میں اللہ کے حضور دعا کروں اس مقدس مقام پر جہاں دعائیں مسترد نہیں ہوتی. اللہ ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے دعاؤں کو. یہ خاص جو ہے ہم کو اہتمام کرنا ہے. اور تہجد کے لیے اٹھیے, چاہیں تو رات کو جلدی سو جائیے. تہجد کے اپنے برکات ہیں, اس لیے یہ نویں تاریخ کو آپ صبح جلدی اٹھ جائیے اور اللہ کے حضور اس موقع کے اوپر خوب رو دھو کر دعا کیجیے. ہمارا رب یوں ہر سال, سال کے ہر دن یہ کہتا ہے, اللہ میں مستغفر فاغفر لہ, اللہ میں مسترزق فارزق لہ, اللہ کذا حتی تطلوع الشمس, حتی تطلوع الفجر. اللہ کہتا ہے کوئی تم میں سے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں دوں, کوئی روزی مانگنے والا میں دوں. آپ تجارت میں کماتے تو کتنا کماتے, ارے یہ اس خزینے سے لینا ہے جہاں سے پوری دنیا کی تجارتوں میں بینیفٹ بڑھتا ہے. اس سے مانگو اپنی ساری ضرورتیں, امت کی ضرورتیں, دنیاوی ضرورتیں, اخروی ضرورتیں, ساری کی ساری مانگو. بہرحال یہ پانچ نمازیں دوسرے دن کی جب فجر ہو گئی یعنی نویں تاریخ, یہی نویں تاریخ جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. یہاں ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں, عرفے کے دن کا ہر ایک روزہ رکھتا ہے, یہ عرفہ والا دن. تو اس عرفہ والے دن کے اندر آپ کو جو ہے اب نکلنا ہے اور عرفات جانا ہے. عرفات جو ہے وہ ایک میدان ہے اور عرفات کا قیام فرض دو رکن ہے, عرفات کا قیام اور طواف زیارت. یہاں بھی عرفات کے اندر کوئی مستقل عبادت الگ سے, جیسے طواف جو کسی جگہ نہیں کر سکتے, ایسی کوئی عبادت نہیں ہے. گھر پہ پانچ نمازیں, یہاں کی نمازیں, اسی طرح آپ کو یہاں بھی نماز پڑھنی ہے, مگر وہاں کا وقوف جو ہے, قیام جو ہے, وہ اتنا زیادہ مقدس, اتنا قیمتی ہے کہ آپ پورے سال میں گھڑیاں ڈھونڈو گے اس درجہ قیمتی گھڑی آپ کو نہیں ملے. آپ سمجھیں, فرض ابھی ہم نے جو ہے نماز پڑھی مغرب, تین رکعت فرض میں بھی ہمارا کچھ وقت گیا, اور بعد میں دو رکعت سنت پڑھی اس میں بھی کچھ وقت گیا, اور اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھی اس میں بھی کچھ وقت گیا. کیا تینوں وقت برابر ہیں؟ فرض میں آپ کا جو وقت گیا ایک ایک گھڑی آپ کی فرض گزر رہی تھی. چاہے آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہو جو اس مسنون جو ہے تسبیحات, لیکن وہ وقت تو آپ کا فرض کا گزر رہا ہے. یہ وقت فرض کا, اس کا بدل نہیں ہے. عرفات میں جو گھڑیاں ہیں اس کا کوئی بدل نہیں ہے. زوال سے لے کر آپ کو آفتاب غروب ہو جائے, مغرب کا وقت ہو جائے, وہاں تک عرفات میں ٹھہرنا ہے. میرے بھائیوں, میں واپس کہوں گا, اتنی قیمتی گھڑیاں ہیں کہ آپ نہیں پا سکتے. اس جگہ جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگا مانگا اور بہت مانگا, اے اللہ صغیرہ کے ساتھ کبیرہ بھی معاف کر دیں میری امت کی, قبول اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اے اللہ تیرے چھوٹے بڑے گناہوں کے حقوق تو تو نے معاف کر دیے, میرے امتی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی ماریں گے, اللہ بخش. ایک رسول اتنا کریم ہے اپنی امتیوں کے تئیں کہ شاید کسی اور کی ہمت نہ ہو کہ اللہ آپ کی حقوق, حالانکہ دستور ہے آپ کی حقوق جب تک ایک دوسرے کو چکاؤ گے نہیں, مگر رسول کی حرص اتنی اپنے, صحیح کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف, بہت حریص ہے. تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کانٹا چبھتا ہے رسول کو بہت لگتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, بہت دشوار ہے اس پر تم کو کانٹا چبھے تو بھی, اتنا کریم. اس کے مقابل دشمنان اسلام ہیں, ان کی جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اور ان کے خاطر نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ودو ما عنتم, تم تکلیف میں پڑو نا, یہ ان کے دل کی چاہت ہے. کہاں رسول کا ضمیر کہ تم کو کانٹا چبھے تو رسول کو تکلیف ہو, اور کہاں وہ دشمنان اسلام جن کی فیشنیں ہم اپنے اوپر اپنا کر رسول کو ناراض کرتے ہیں, قرآن ان کے ضمیر کو کھول کے رکھ دیتا ہے ودو ما عنتم, ان کی چاہت ہے کہ تم پریشانیوں میں گر جاؤ. بہت خوش ہوتے ہیں جشن مناتے ہیں کہ آج مسلمانوں پر کلفت آئی, تکلیف آئی. اپنے اور پرائیوں کے درمیان میں تفاوت کی ضرورت ہے, فرق کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. بہرحال یہ وقوف عرفہ بہت اہم کریم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کو کہا گیا اللہ آپ کی حقوق بھی معاف فرما دیجیے, جواب نہیں آئے. بعد میں آپ ابھی عرفے ہی میں تھے اور آپ کے چہرے انور کے اوپر خوشی طاری ہو گئی, صحابہ نے پوچھا حضرت یہ تو کوئی موقع آپ کے ہنسنے کا نہیں تھا, اچانک آپ ہنس رہے ہیں. میرے رب نے یہ جواب بھی قبول کر, یہ دعا بھی قبول ہو گئی. آپ سمجھ سکتے ہیں مستجاب گھڑیوں کی اہمیت کو. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری بستی کے اندر ایک اللہ والا ایسا آیا ہے جس کی کوئی دعا مسترد نہیں ہوتی, تو محلے کا کوئی فرد رہے گا کہ جو اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس نہ جائے. آج اللہ آپ کو اس درجہ مستجاب بنا رہا ہے. یہاں قدر کر لیجئے اس وقت. اور میرے بھائیوں, ہمارے ان مظلوم بھائیوں کے لیے کبھی بھولنا مت, ضرور دعا کیجیے, کچھ بلٹانے حال نہیں ہے ان کا.
آج پوری دنیا اصحاب اخدود کی طرح انہیں پیٹ رہی ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, ان کا جرم فقط اتنا ہے کہ وہ اللہ کے نام لیوا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے کم سے کم عرفات میں ایک مرتبہ تو دعا ضرور کرنا, ہم پر حق ہے ان کا. اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جس قدر مظلومین ہیں, سارے ہی مسلمانوں کے لیے ہم لوگ دعا کر کے آئے. ارے اس مستجاب گھڑی میں میں اپنی دستیوں ضرورت رکھوں تو میرے اس بھائی کا کون جو نہیں آ پایا ہے. شہیدوں کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے خون کی برکت سے ہم کو رضامندی دے دے, ہم سے جو ناراضگی ہو گئی اس کو ختم فرما دے. میرے بھائیو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے اللہ کے پاس, یہ ایک خون ہے ان کا, ضرورت ہے ان کے لیے دعا مانگو. اپنی دنیاوی ضرورتیں مانگو, اخروی ضرورت مانگو. یہاں رک کر ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ عام طور پر دنیا کی ضرورتوں کی فہرست شیطان سامنے لاتا ہے اور اخروی ضرورت غائب کر دی جاتی ہے. دنیا میں تو ضرورت کھڑی اور اس وقت میں نے مانگ لی, دوسری ضرورت آئی میں نے مانگ لی, مگر آخرت کے ان مرحلوں کے لیے تو کوئی یاد دلانے والا مذکر ہے نہیں, تو ان کے لیے آخر کون سا وقت آئے گا جو آپ دعائیں مانگیں. ارے اپنی قبر کے لیے, اپنی موت کے لیے, حشر کے لیے, برزخ کے لیے, پل صراط کے لیے, حساب کے لیے, میزان کے لیے, سارے موقعوں کے لیے آج ہی مانگ لیجیے. اپنی زندگی کے اندر خصوصی طور پر اپنی آخرت کی ضرورت ضرور مانگیے. اللہ نے اس کو مذمت کی نگاہ سے دیکھا ہے جو صرف دنیا مانگ کے بیٹھ جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, جو صرف دنیا میں بھلائی مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے جا دنیا دے دی جائے گی, آخرت میں کوئی حصہ نہیں تمہارا. ان لوگوں کی تعریف کی جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اللہ دے گا ان کو. یہاں ایک دھوکہ یہ بھی شیطان دلواوے گا آپ کو کہ ارے کیا دنیا کی ضرورتیں مانگتا ہے, آخرت مانگ. ارے بھائی میرا رب کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, تو اپنی دنیا بھی میں اس سے مانگوں, نمک ختم ہو جائے گا, چشمہ ٹوٹ جائے گا, اس سے مانگوں گا. مانگو کیوں نہیں مانگتے ہو, وہ ہمارا جو ہے حاجت روا مشکل کشا ہے, تو میں اسی سے مانگوں گا. دنیا بھی مانگو, آخرت بھی مانگو, اپنے لیے بھی مانگو, سب کے لیے بھی مانگو, بہت ضرورت ہے. بہرحال یہ عرفات کا قیام بہت اہم ترین ہے. یہاں آپ ظہر پڑھ لی, عصر پڑھ لی, چونکہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے, مغرب کی نماز کا وقت ہو جانے کے باوجود بھی آپ پڑھیے. یہاں سے ایک اور جگہ جانا ہے مزدلفہ, یہ نوی تاریخ چل رہی ہے, کل کو عید ہے یہاں والوں کی بہت, تو رات کو مغرب کے موقع سے بغیر نماز پڑھے مزدلفہ چل دینا, وہاں عشاء کے وقت میں پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی, عشاء کے وقت میں آپ کو مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی. اللہ کی قدرت تو دیکھیے, یوں عام حالات میں اگر آپ کی نماز وقت سے قضا ہو جائے تو گناہ کبیرہ. اللہ کہتا ہے میں متصرف کل ہوں, میرے کہنے سے آج قضا کر, وہ قضا نہیں ہوگی, اللہ نے وقت طے کیا ہے آج عشاء کے وقت میں پڑھو. ایک انسان یوسٹو ہو جاتا ہے تو اس کی جی کی چاہت ہوتی ہے کہ نہیں مغرب کے وقت سے میں مؤخر کیسے کروں. ارے اپنے جذبات ذبح کرنا بھی سیکھو, میرا رب کہے گا تو قضا کے اندر مجھے مزہ آنا چاہیے. ہر جگہ ایسا کیا ہے باری تعالیٰ نے, ہر موڑ کے اوپر, ہر میدان کے اندر, تاکہ انسان ایک چیز کا یوسٹو نہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل اپنے اشتیاق کو, شوق کو پہلے نمبر پر نہ رکھنے. بہرحال مغرب اور عشاء آپ نے وہاں پڑھی, یہ مزدلفہ کا قیام بھی ایک مستقل, وہاں بھی کوئی مستقل عبادت نہیں, آپ ذکر و اذکار, اللہ کی یاد, سب چیزوں کے اندر وقت گزار. دیکھو وقوف, ٹھہرنا, قیام اللہ کے خاطر, اس کو
عبادت سمجھا جا رہا ہے. کوئی کسی کے لیے ٹھہرتا ہے, آج ہم اپنے رب کے لیے ٹھہر رہے ہیں.
اور میرے بھائیوں, مینا کا ٹھہرنا, عرفات کا ٹھہرنا اور مزدلفہ کا ٹھہرنا, یوں کہنے کو ٹھہرنا ٹھہرنا ہے, لیکن ہر پھول اپنی الگ رنگت رکھتا ہے. ویسے ہر جگہ کے ٹھہرنے کا رنگ اور مزہ الگ ہے. مزدلفہ کے برکات اپنے ہیں, عرفات فرض ہونے کی حیثیت سے اپنا مقام رکھتا ہے, یہاں کے ٹھہرنے کی نوعیت ہی جدا. اور مینا میں جو سنت قیام آپ کا تھا, اس کی ایک حیثیت جدا, عرفات کے فرض کی حیثیت جدا, مزدلفہ کے واجب قیام کی حیثیت, سب کی رنگت الگ الگ ہے. آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ وہاں بہت دعا کر کے آئے ہیں اس لیے اب یہاں جو ہے لیٹ جاتے ہیں, یہاں کے مزے لوٹیے. اور ایک بات کتابوں میں بھی خصوصی طور پر لکھی ہے کہ عام طور پر چونکہ آپ صبح سے چلے تھے عرفات, عرفات میں پورے بیداری کے ساتھ رہے, وہاں سے مزدلفہ آئے, تب سے انسان لگ بھگ چور ہو جاتا ہے, اس میں بہت اور اکثر و بیشتر مزدلفہ کے برکات لوٹنے کے قابل انسان نہیں رہتا. ارے اب لیٹوں تب لیٹوں, خاص کر کے جب ایک ماحول بنتا ہے کہ سب لوگ لیٹے ہوئے ہیں تو مجھے بیٹھ کے عبادت کرنا ایک الگ بہت بھاری پڑتا ہے, ڈبل مجاہد. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ارے بھائی زیادہ نہیں ہے, دو روز تین روز ہے بس, باقی اس کو جو ہے ضائع مت کرو. تو مزدلفہ میں نہ طبیعت چاہے تو بھی تھوڑا بہت ذکر و اذکار ضرور کر لیا کرو, اپنی طبیعت کا خیال رکھو, کیونکہ آئندہ اور بھی کرنا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہاں بالکل ضائع مت کرو. طبیعت بالکل ساتھ نہیں دیتی, وہ چاٹ ہو جاتی ہے نہ عبادت میں تو تھوڑا لیٹ. نلی جسد اچارے کا حق, لیکن لیٹے ہی رہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. مت ضائع کرو ان گھڑیوں کو, یہاں بھی مانگو. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تھوڑا وقت عبادت, تھوڑا وقت سونا چاہتا ہے تو پہلے وقت میں سو جائے, صبح تہجد کے وقت میں پھر بیدار ہو کے قیمتی گھڑی, مقدس مقام. اس لیے جو ہے اب دعاؤں میں بھی کہا فجر کی نماز دوسرے دن کی, اب نویں تاریخ تو پوری ہو گئی, اس میں مغرب عشاء آپ نے آخر میں یہاں مزدلفہ میں پڑھ لی, دوسرے دن جو دسویں تاریخ ہے یہ عید ہے, دسویں تاریخ عید کا دن, فجر کی نماز فجر کا وقت ہو جانے کے فوراً بعد اندھیری ہی میں پڑھ لی. اس کے بعد کا جو قیام ہے وہ اصل وقوف مزدلفہ ہے, یہ ٹھہرنا ہے. بہت زیادہ لمبا وقت نہیں ہے, لیکن یہ جو وقت ہے وہ قیم ہے مزدلفہ کا. اس وقت میں آپ فکر و اذکار, رب تعالیٰ سے دعا اور پوری امت کے لیے خوب مانگیے. رات کو چاہے تو ریسٹ لے لیجیے, ریلیکس ہو جائیے اور اس وقت کے لیے تیار رہیے. یہ دسویں تاریخ کو آپ کی صبح ہوگی, یہاں سے اب آپ کو چلنا ہے واپس مینا. مینا میں آج کے دن ایک الگ نوعیت کی عبادت تھی جو اور جگہوں کے اوپر نہیں ہوتی, اور وہ ہے شیطان کو کنکر مارنا. آج صرف ایک ہی شیطان کو کنکر مارنا ہے, بڑے شیطان کو. وہاں بورڈ لگائے ہوئے ہیں, تین شیطان الگ الگ ہیں, چھوٹا, درمیانہ اور بڑا شیطان. تو صرف ایک شیطان کو ساتھ کنکر مارنا ہے, یہ بھی اہم ترین چیز ہے. در حقیقت یہ کنکر جو مروائے جا رہے ہیں نا, آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ اللہ میں ہیٹ کرتا ہوں شیطان کو, میں اگنور کرتا ہوں, کل تک مان کر آیا, آج کے بعد نہیں مانوں گا اس کی اور تیری ہی مانوں گا. یہ جذبات دل میں ہونے چاہیے. عبادت کی ظاہری حیثیت بھی بذات خود مطلوب ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے فقط, کھانا پوری ہے کنکر مارنا. میرے رب نے جسے عبادت قرار دیا کیا کہتے ہیں اس کے, لیکن اس کے ساتھ روحانیت بھی پیدا ہونی چاہیے. دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے, اللہ تو نے کھلایا اور مانا شیطان کا میں نے آج تک, آج کے بعد نہیں مانوں گا. یہ ایک عبادت ہوئی کنکر مارنے کی. کنکر مار کر آپ فارغ ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ کو
قربانی کرنی ہے. اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حج کی تین قسمیں. ایک تو یہاں سے کوئی آدمی فقط اور فقط حج کی نیت کرے, اس کو افراط کہا جاتا ہے. ایک آدمی یہاں سے جاتے وقت نیت کرتا ہے کہ میں جا کر عمرہ کروں گا, صرف عمرہ. پھر وہاں عمرہ کر لیا, اپنے احرام سے کھل کر حج کے ایام کا انتظار کرتا ہے. جو ہی حج کے ایام آئے واپس حج کا احرام وہیں سے باندھ لیتا ہے اور اب حج میں چلتا ہے. اس نے پہلے عمرہ اور پھر حج کے ایام آنے پر حج, تو دو عبادتیں جمع کی. اس طرح دو عبادت جمع کرنے کو تمتو کہا ہے. اور تیسرا, یہاں سے چلا اسی وقت سے اللہ حج کا بھی عمرے کا بھی احرام اور حج کا بھی احرام بھائی ایک وقت دونوں ایک ساتھ باندھتا, ملا کر دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کرتا ہے. تو یہ آدمی وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام نہیں نکالے, احرام ہی میں رہے گا, کیونکہ اس نے دو کی نیت کی تھی, ایک کام ہوا دوسرا باقی ہے حج. تو حج پورا کر کے پھر وہ احرام اتارے. اس کو قران کہا جاتا ہے. تو یہ تمتو اور قران جو ہے یہ دو, اس میں وہاں ایک قربانی ذبح کرنی رہتی ہے جو حج کی قربانی کہی جاتی ہے. تو آج دسویں تاریخ تھی, آپ نے سب سے پہلے کون سا کام کر لیا وہاں؟ رمی, پتھر مارنا, کنکر مارنا. اس کے بعد ابھی قربانی کرنی ہے دوسرے نمبر پر. آپ وہاں رہتے ہیں معتبر افراد, ان کی معرفت آپ اپنی قربانی کروا دیجیے. یہ ہو گئی قربانی, آپ ایک مرتبہ کنفرم کر لیں کہ میری قربانی ہو چکی ہے, اس کے بعد آپ کو سر کے بال مڑوانے, تیسرے نمبر کے اوپر یہ کام کرنا ہے, سر کے بال مڑوا دیں. آپ احرام سے ایک گنا نکل گئے. ابھی حج کا دوسرا اہم ترین رکن طواف زیارت, وہ باقی یہ کر لیجئے. سر مڑوانے کے بعد اب وہیں طواف زیارت کے لیے چلنا ہے. مکہ مینا میں ہیں آپ, یہاں سے اب وہاں چل دیجئے اور طواف زیارت. یہ رکن حج ہے, بنیادی فرض ہے. آپ کا طواف ہو گیا, سات چکر لگا دیے, اس کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے. لیکن یہاں رک کر کہوں گا کہ بہت سے لوگ یہاں سے جب جاتے ہیں اسی وقت طواف قدوم کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے. جب میں مسجد میں آتا ہوں تو مسجد کو تحیت المسجد کا سلام دیتا ہوں کہ نہیں؟ تو وہاں حرم کا سلام جو ہے طواف قدوم ہے. ارے میں کوئی میرا دوست ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہوں, مسجد میں آتا ہوں تو اس کو السلام علیکم نہیں کہوں گا, اس کا تحیہ ہے دو رکعت. تو وہاں حرم کا تحیہ کیا ہے؟ طواف قدوم. تو جس نے طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لی ہو تو اس کو اب یہاں سعی نہیں کرنا. وہ عمرے والی نہیں, عمرے میں تو رکنا ہے دونوں چیزیں, لیکن طواف قدوم والی اگر کسی نے طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیے تو ابھی یہاں نہیں کرنا. اور اگر وہاں نہیں کی ہے تو طواف زیارت جو دسویں تاریخ کو آپ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو سعی بھی کرنی ہے. صفا مروہ کے درمیان میں سات چکر لگانے ہیں, یہ صحیح ہے. اس کی کیفیت وغیرہ سے آپ واقف ہو گئے ہوں گے. اور جس کے بعد سعی ہو اس میں رمل بھی کرنا ہے, اور اپنے بغل کے نیچے سے چادر نکالنا جس کو استباء کہا جاتا ہے وہ بھی کرنا ہے. آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. یہ آپ کا دسویں تاریخ کا عمل پورا ہو گیا. پھر مکہ میں نہ رک کر مینا آ جائیے. بہت سے لوگ رک جاتے ہیں وہاں کے, جب مکہ اور مینا سب ایک ہو گیا ہے تو مینا میں رکنا اور مکہ میں رکنا. بھائی ایک تو سفر ہوا, سفر فرض حج کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیکی کے واسطے آیا ہوں تو تھوڑا مزید کلفت برداشت کر لوں اور مینا چلا جاؤں. مینا کا قیام مینا ہی میں ہونا چاہیے. وہاں آپ نے قیام کیا, اب رات بھی گزر گئی, دوسرا دن آیا. یہ ہے ہمارے یہاں کی عید کا دوسرا دن. ارے دس گیارہ بارہ تین روز بقری عید رہتی ہے, تو دسویں تاریخ تو ہو گئی, یہ گیارہویں تاریخ. گیارہویں تاریخ کو جو ہے آپ کو تینوں شیطان کی رمی کرنی. اب یہاں رمی کے علاوہ اور کچھ کام باقی نہیں. چھوٹا شیطان, درمیانہ اور بڑا, اس طرح سے آپ تینوں کی رمی کر لیں. رمی ہو جانے کے بعد عبادت میں لگیے وہیں. مینا کا یہ قیام بھی بڑا، ارے میں اپنے گھر آ کر یہاں کی فضیلتیں کہاں لوٹ سکوں گی، یہ گھڑیاں ضائع نہ کی. پھر اگلا دن آئے گا 12ویں تاریخ، تو اس دن بھی تینوں کی رمی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ چاہیں تو مکہ جا کر قیام کر سکتے ہیں مستقل، اور اگر 13ویں کی بھی رمی کر لیں تو بہتر ہے، کر کے پھر جائیں، اور پھر تو مستقل مکہ میں رہنا ہی ہے، وہاں اپنے اوقات ضائع نہ ہو مکہ میں بالخصوص. تو کیونکہ حج کی ایک تھکن بھی ہوتی ہے اور ایک معنوی بوجھ بھی رہتا ہے، وہ اتر گیا تو انسان اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اب سوائے نیند کے اور کچھ نظر نہیں آتا. وہ گویا قضا کر رہا ہے پچھلے دنوں کی نیند کی، تھوڑا زیادہ کر لیجئے کوئی مشکل نہیں، لیکن بہت ظلم ہوگا کہ آپ حرم میں کم اور ہوٹل میں نیند کا زیادہ وقت. تھوڑا تھوڑا اپنے بدن کو یہ کر لیجئے، آرام دے دیجئے، راحت دے دیجئے، یہ ہماری سواری ہے، اس کے بغیر نہیں چلنے کا، اس لیے اس کو بھی سنبھالنا ضروری ہے. بہت سے لوگ اتنا زیادہ کلفت برداشت کر لیتے ہیں کہ پھر جو ہے 2 دن خوب عبادت کی اور 10 دن کے لیے فراغت بیمار، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت پھونک پھونک کر آپ جو ہے اس موقع کے اوپر چلیے. بہرحال وہاں کے اوقات کو خوب بہتر سے بہتر طریقے پر گزاریے. وہاں جا کے یوں تو عام جو آداب ہیں ان کی رعایت تو رکھنی ہی ہے، مگر ان دنوں جو برائیاں دیکھی جا رہی ہیں میں چاہتا ہوں ان کی نشاندہی آپ کو کروں کہ ان سے بالخصوص ہم لوگ بچیں. ایک تو وہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط بہت بڑھ گیا ہے، میل جول، اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں، چونکہ اس کے مواقع بہت ہیں. ایک موقع ہے آپ جس ہوٹل میں رہ رہے ہیں سارے ٹور والے کھانے کے لیے ایک ہی فلور پر آتے ہیں، اب یہاں سب لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ اجنبی مرد کے ساتھ خواتین کی بات چیت اور ایک قدم آگے ہنسی مذاق تک شروع ہوئی. ابھی جو کچھ پاپڑ میل کے آئے سب مسل کے ختم کر رہے ہیں، رونچ کے ختم کر رہے ہیں، بہت عام. اور اس جگہ کا تقدس آپ جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ گھناؤنی حرکتیں ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے بھائی، سب کے ساتھ کھانا ہے. میں خواتین میں کل خصوصی طور پر میں نے کہا کہ بھائی آپ جلد از جلد اپنی ضرورت پوری کر کے چلیے، اور مردوں کی مجلس میں کہوں گا کہ کسی خاتون سے ہرگز نہیں ملے. خیر خیریت بھی اجنبی آ کے پوچھنے کی اجازت نہیں، سلام کا جواب نہیں دینا ہے تو پھر خیر خیریت کون سی چیز، میں اپنی نیکی کو ضائع نہیں کروں گا، اس کا اہتمام کریں. وہاں ایک موقع لفٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں تو عام طور پر لفٹ ہر جگہ استعمال کرنی ہی پڑتی ہے، تو کبھی کبھی اپنے ٹور والی بات خواتین سے شناسائی بات چیت کی حد تک ہو جاتی ہے، تو وہ لفٹ میں تنہائی کے اندر ان سے گفتگو، ہنسی مذاق. یہ تنہائی کا موقع ہے، اس جگہ تیسرا پرسن شیطان رہتا ہے، بہت کام کرتا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی گناہ ایسا ہو گیا تو نیکیوں میں آنے میں جتنی دیر لگی نہ جانے میں اس سے کم دیر لگے، چٹکی میں ختم ہو جاتی ہے، بہت جلدی سلگ جاتی ہے. اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں کہ کسی اجنبی مرد اجنبی خواتین سے بات نہ کریں. اسی طرح ایک موقع یہ بھی رہتا ہے، اب وہاں سے زیارت کے لیے جاتے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر، تو قریب کی زیارتوں میں تو بہت زیادہ نہیں، لیکن مثلا پائس کی زیارت کے لیے گئے وہاں سے، تو خواتین بھی رہتی ہیں بسوں کے اندر. بعض مرتبہ اس کا مرد جو ہے بیمار ہونے کی وجہ سے یا ایک مرتبہ زیارت کر کے آنے کی وجہ سے نہیں آتا، تو وہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ بات چیت شروع کر دیتی ہے، اور اللہ نہ کرے وہاں کے اگر تعلق قائم ہوا تو اللہ یہ گناہ ہم سے نہ کروانا، دعا کر کے جاؤ یہ گناہ ہم سے نہ ہو، ارے یہاں کیا رہنے دیا تھا جو وہاں کیا. گناہ مواقع بہت سنگین ہیں. ہاں ایک بات ہم نے نوٹ کی، اللہ نے حرم کو پر امن بنایا ہے، اس لیے یہاں آدمی جس آسانی سے وہ گناہ کر لیتا ہے نہ وہاں اتنی آسانی سے تو نہیں کرتا. حرم آمن، اس کا ظہور کھلی آنکھ سے دیکھا، اللہ کی حفاظت کنٹینیو برستی رہتی ہے وہاں. مگر کسی کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, بہت پھونک پھونک کر چلنے کی ضرورت ہے. اب اکثر ہوٹلوں سے لے جانے والی بسیں ہیں, اکثر ہوٹل والوں نے بس کر دی ہے, تو بسوں کے اندر بھی خواتین کے ساتھ بیٹھنے کے بات چیت کے مواقع بہت ہیں. وہ خیر خیریت پوچھے نہ تو بھی پوچھ رہا, میں مضبوط رہوں اسی سے بات چیت نہ کروں, خاص سنبھالنے کی ضرورت ہے. اسی طرح شاپنگ کے لیے جدہ ریاض وغیرہ جانا ہوتا ہے تو گروپ والے سب تو نہیں جاتے, خواتین مرد بعض مل کر جاتے ہیں, تو وہاں بھی جو ہے اس طرح کی شناسائی اور تعلق قائم کرنے کے مواقع بہت ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسی طرح یہاں طواف کرنے کے درمیان میں مرد اجنبی عورتوں کے بدن کے ساتھ مس ہونے اور ٹچ ہونے کے مواقع بھی بہت ہیں, اور وہ ہم پیدا کرتے ہیں. طواف میں خواتین علیحدہ اپنا کرتی ہے, کنارے پر رہ کر بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں, مگر بہت ساری خواتین نہ مان کر وہاں دو گانا جو مقام ابراہیم ہے دو رکعت طواف کے بعد کی وہی پڑھنے کی مصر ہوتی ہے. اب آپ بھی اگر اصرار کریں گے تو سوائے ٹچ مس کے اور کچھ نہیں اس جگہ. ارے بھائی اس ٹچ مس سے بچنے کے لیے تھوڑا دور جا کے پڑھ لو, وہ چلے گا. بغیر گناہ کے تو دو رکعت ہوگی نا کم سے کم. یہاں خاتون سے لگ کر ہماری دو رکعت مقام ابراہیم کی فضیلت کیا پائی, گناہ کما کر آئے. یہی حال ملتزم کا, ملتزم پر بھی خواتین کا ہجوم. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو جانے ہی نہیں دے. تھوڑا دیکھ کر جاؤ, جس وقت مرد ہوں اس وقت جاؤ, ورنہ آپ جیت نہیں سکتے. بہت مشکل مرحلہ ہے. اگر ہمارے ایک ساتھی نے مجھ کو بتایا تو میں تو گیا, خواتین بھی پیچھے تھی, تھوڑی دیر ملتزم پر ٹھہرا تو جب میں ان کے پکارنے سے نہیں ہٹا تو مجھے باہر نکال کر باقاعدہ پیٹا خواتین. اتنی ضرورت مندانہ ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے اللہ کا گھر اس جگہ یہ سب نقشے. بھائی ملتزم پر جا سکتے ہو تو جائیے, اور وقت ڈھونڈ کر جائیے. پورے ہر روز ایک ایک مرتبہ نہ جائیں تو بھی چلے گا, لیکن خواتین سمجھتی وہ کچھ نہیں سمجھتی. آپ جتنی بھی فلسفیانہ بات کر لیں وہ نہیں سمجھے. اس لیے آپ ہی کو بچانا ہے اپنے آپ کو. یہی حال وہاں حجر اسود کا. آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن اب تو حجر اسود پر لائن خواتین بھی لگانے لگی, اور وہ مرد کو ایسا کر کے جاتی ہے. اللہ اکبر, کیا نقشے ہیں. میرے رب کا مقدس گھر ہے, تو اب تو مجھے بھی سنبھالنا ہے اس موقع کے اوپر. یہاں عبادت کے لبادے میں گناہ ہو رہا ہے. وہاں ہوٹل میں تو آپ بیٹھ کے گناہ کے عنوان سے گناہ کریں گے, یہاں عبادت کے لبادے میں ہو رہا ہے. اس لیے یہ بہت بچنے کا مقام ہے میرے بھائی. یہ وہ مقامات ہیں جن کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے نیکیاں بڑی آسانی سے پگھل جایا کرتی ہیں. اس لیے خوب رعایت رکھی, اور ان چیزوں کا خاص خیال رہنا چاہیے. بعض خواتین بالخصوص, یعنی ہم چونکہ اگر خواتین کے ساتھ جا رہے ہیں تو ان چیزوں میں انہیں دیکھا دیکھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. ٹور آپریٹر کے ساتھ, کچن والے کے ساتھ, یا جو کھانے بیٹھے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بہت فری ہو جاتی ہے. اے بھائی, اے بہن, تھوڑا سا کھانا ہم کو بھی لا دینا. تو وہ کھانا لانے کے اندر پھر جو ہے تعلقات قائم ہوتے ہیں. تعلقات کیا قائم ہوتے ہیں؟ اگر صرف بات چیت کی حد تک بھی ہوئی اور ناجائز بات چیت شروع ہوئی ضرورت کے بغیر ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک چیز. اس لیے بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے اس موقع کے اوپر. ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دلاؤں گا, بے ادبی سے خصوصاً بچیے. یہ عام گناہوں میں ایک تو مرد اور عورتوں کا میل جول, اور دوسرا عام عنوان بے ادبی. اللہ اکبر, اتنا جتنا مقدس حرم ہماری اسی درجہ بے ادبی. چنانچہ وہاں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے لوگ ویڈیو کال کرتے ہیں. اتنے لوگ کرتے ہیں کہ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی اجنبی جس کو اسلام سے بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے, ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے, وہ حج کے لیے جائے تو ان کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے یہ فیل کرنے لگے کہ طواف کے درمیان میں ویڈیو کال کرنا کوئی ایک حصہ ہے عبادت کا. اتنے اہتمام کے لوگ کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ کعبہ دکھا رہا ہوں, دیکھو کعبہ کے قریب یہ طواف کر رہا ہے, وہ دکھا رہا ہے, خواتین سے بات کر رہا ہے اپنے اہل خانہ کے بھائی, عبادت کے درمیان میں یہ گستاخی ہرگز مت کیجیے. رب تعالیٰ کی عبادت, اس کے گھر کے پھیرے پھر رہے ہیں ہم لوگ, عاجزانہ پھرنا چاہیے, اس میں مجبور ہیں ہم, ہرگز مت. یہ بے ادبی, سیلفی, فوٹو کھینچوانا, یہ سب اللہ کے اس گھر میں نہ چاہیے. کسی بادشاہ کے دربار میں کر کے دیکھیے, گردن زدنی کا حکم نہیں ہوتا ہے تو اور کیا, ہمارا رب ہی رہ گیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہاں رہ کر اس کی بے ادبی کی, گھر رہ کر کبھی ادب نہیں کر سکے, بے ادبی کرنے گئے ہر. میرے بھائیوں, بہت کڑوی حقیقت ہے, لیکن میں تو آپ کو کہوں گا ایک بھی فوٹو نہ کھینچے, نہ کھینچنے دیجیے کسی, کعبہ کو اپنے نگاہوں سے اپنے دل میں بھر گئے. مجھے معاف کریں, میں تھوڑا سا آپ کو صاف کہوں گا, جس نے کیمرے میں کعبہ بھرا تو دل میں بھرنے سے رہ جائے. آلات پر جب تک آ جاتا ہے نا, تب حقائق گم ہو جاتے ہیں. آنکھ سے اپنے دل میں بھری کعبہ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے رہیے, یہ آپ کے دل میں بھرے گا. اب آپ اپنے وطن آؤ گے نا, یہاں نماز پڑھنے کھڑے رہو گے تو یہ تصور کر سکو گے کہ میں کعبہ کے پاس. میں نے میرے شیخ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا تھا, حضرت ذکر میں دل نہیں لگتا, تو کچھ نسخہ تلقین فرمائے, تو حضرت نے فرمایا کہ کعبہ کا تصور کر لیا کہ میں کعبہ کے پاس بیٹھا ہوں, اللہ نے اس کو ہمارے توجہ کا قبلہ بنایا ہے تو ہم کیوں اس کو توجہ کا مرکز نہ سمجھے, یہ تصور کر لیا کرو. ماشاءاللہ, آج تک میں آپ کو کہتا ہوں یوں بہت بھٹکتے ہیں نماز میں ہم بھی اور ذکر میں, لیکن جو ہی کعبہ کا تصور آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ درجہ خوشو انسان کو حاصل ہو ہی جاتا ہے, چاہے جتنا منتشر الخیال آدمی کیوں نہ. کتنا اچھا ہوگا آپ اپنے دل میں وہاں سے کعبہ کو بھر کے آئیں اور یہاں آ کر تصور کریں کہ میں اپنے رب کے گھر کے حضور کھڑا ہوں. مجھے اس وقت سفر حج میں کسی نے بہت پتے کی بات سنائی, میں نے کہا کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکدہ جب روزے اقدس پر تشریف لے گئے تو وہاں مراقبے میں تھوڑی دیر بیٹھے اور مراقبے سے باہر آئے اور آ کر اپنے ماتحتوں کو فرمایا, کسی کے پوچھنے پر غالباً کہ حضرت کیا کوئی خاص بات, فرمایا یہاں سے یوں میسیج ملا کہ شفیع بہت سے لوگ یہاں رہ کر بھی یہاں سے غائب رہتے ہیں اور بہت سے لوگ غائب رہ کر یہاں حاضر رہتے ہیں. آپ سمجھ لیجیے, وہاں ہیں لیکن نہ کعبہ کا تصور نہ کعبہ کی طرف نگاہ, بس انہی چیزوں کے اندر رٹے پڑے ہیں, اٹے پڑے ہیں, رچے رچے دل میں بھائی. اور آلات پر جب آتا ہے نا تو وہ حقائق گونگی ہو جاتے ہیں. اچھی چیز نہیں ہے, بے ٹوکی ہے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا کہہ دوں, جو محبت کا اظہار زبان سے بہت کرتا ہے نا اس میں محبت کا چنتا نہیں ہوتا, میں یوں کر ڈالوں گا اور یوں کر ڈالوں گا. آپ دیکھ لیجیے, ارے جسے کرنا ہے وہ پریکٹیکل عملی طور پر جو ہے کر کے دکھاتا ہے, جو گرجتا ہے وہ پرستا ہے. اس لیے خام خواہ اس جگہ اس قسم کی چیزوں کے اندر مت پڑیے. آلات پر جب آ جاتا ہے تو حقائق گم ہو جاتا ہے, فارمالٹی اور خانہ پوری جب ہونے لگتی ہے نا تو حقیقت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے خاص خیال رکھیے اس چیز کا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہاں آ کر بھی سال بھر نہیں, جب تک آئندہ سفر نہیں ہوگا آپ کے دل کے اندر, وہاں کی ایک یاد تازہ رکھیے, کعبہ کا ایک تقدس آپ کے دل کو بھی جو ہے ہر دم چھوئے گا انشاءاللہ. یہ کیجیے, تو یہ بے ادبی ہرگز نہ کیجیے. بہت سے لوگ طواف سے فارغ ہو کر پھر بیٹھ جاتے ہیں نماز کے انتظار کے لیے, جو ہی بیٹھتے ہیں تو اس وقت زور زور سے باتیں شروع کرتے ہیں, بہت سے لوگ موبائل کھول کے دیکھنے لگتے ہیں. اب شروع میں تو شاید آپ نے کچھ اور دیکھنے کے لیے کوئی میسج آیا ہو, لیکن بعد میں پھر مجھے معاف کریں, ابھی حرم کے قریب بیٹھ کر سیریل دیکھنے والے بھی اور فلم دیکھنے والے بھی, یہ چپکا دیتی ہے نگاہ کو تو ہٹتی نہیں, دس منٹ پندرہ منٹ نکل جاتی ہے پھر بھان ہوتا ہے کہ میں تو حرم میں بیٹھوں. اور آپ کھول کر بیٹھے ہیں, پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, ارے کسی کی نماز میں تعاون تو نہیں کر سکے, روڑا میں نے آپ کسی کی نماز کے اندر. جن لوگوں کے یہاں یہ تصویر ہے, ظاہر ہے کہ نمازی کے آگے تصویر ہوگی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے, واجب الاجازہ ہے, تو پھر آپ نے تو ان لوگوں کی نماز خراب کی. اللہ کے یہاں اپنے گناہوں کا حساب کہاں کم تھا کہ دسیوں اور آدمیوں کا حساب ہم اپنے سر لے کر رہے ہیں. اس لیے اس کا بھی خاص کیا, یہ کوئی مقام تھوڑا تھا آپ کے موبائل دیکھنے کا, بات چیت کرنے کا. بہت سے لوگ اتنے زور سے بات کرتے ہیں کہ نمازی کو خلل پڑتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر جو ہے اتنا زور سے قرآن بھی نہ پڑھا جائے کہ نمازی کو خلل پڑے, تو ان دنیاوی گفتگو کی بھلا کہاں گن جائے. تو یہ بھی ادبی بھی ہرگز ہم سے سرزد نہ ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے مستقل مکہ اور مدینہ میں قیام کو منع فرمایا کہ آدمی جب بہت ایام ایک ساتھ گزارتا ہے تو مقام کا ادب کھو جاتا ہے. یہ مستقل قیام کو امام صاحب نہ کہتے ہیں, وجہ اس کی یہی ہے. اور دستور ہے آدمی پہلے پہل تھوڑی بہت شرم و حیا کرتا ہے, پھر ختم. تو بہت سے لوگوں کے قلوب سے وہاں کی عظمت رخصت ہو جاتی ہے, اور بے ادبی جس درجہ بڑی چیز کی اس درجہ گھناؤں. اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں کہ ہم لوگ وہاں بے ادبی سے خصوصی طور پر بچیں. بہت سے لوگ اب یہاں تک, میں نے تو میں ایک مرتبہ اس سے پہلے حج میں جب گیا تھا یہاں تک دیکھا, بوڑھے بوڑھے لوگ وہ کہتے ہیں اپنے گھر ویڈیو کال کر کے کہ دیکھو میں حتیم کے پاس جا رہا ہوں ابھی تم لائیو دیکھو, اور حتیم میں وہاں جا کے کھڑے رہتے ہیں کہ ہاتھ لگا کر اور گھر پہ لائیو دکھاتے ہیں. کیا ضرورت ہے, اللہ کا گھر اس کے لیے ہے کیا؟ مدینہ منورہ کے اندر بھی روزے اقدس کی حاضری کے موقع سے یہی رشتہ تھی. اللہ اکبر, آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سلام کا موقع ملا ہے, اور ہر ایک ویڈیو چالو کر دیتا ہے, اللہ نے جسے بچایا وہی محفوظ ہے. ویڈیو کال چالو, اور اپنی خواتین سے, مجھے تو بڑا تعجب ہے کہ اس آدمی کی غیرت کہاں مر گئی. وہ سمجھتا ہے میں ہی دیکھ رہا ہوں, جب اس کی بیوی کھلے سر ہے اور پچھلا پورا آڈینس جو ہے اس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے, کتنی بے پردے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول کی مجلس میں یہ گستاخی محرومی ہے. علماء نے لکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر حاضری آپ کی وفات کے بعد یہ زندگی میں آپ کی مجلس کے درجے کی. رسول تکلیف فرما ہوں اور ہم یہ گستاخی کریں, اصل میں دلوں میں عظمت نہیں, جلالت نہیں رہی, بس ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کو. اللہ کی پناہ, ہر چیز محفوظ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب والی وہ بات یاد رکھی, یہاں رہ کر بھی اللہ نے اگنور کر دیا آپ کو, کہیں سے دیا دوسری جگہ جاؤ, یہ محرومی نہیں تو اور کیا. ابھی ریاض الجنہ کے اندر ایپ کے ذریعے سے مختصر وقت لے کر آپ جا سکتے ہیں. یہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ جو ملتی ہے بہت تعجب ہے. آدمی جا کر سیدھا روزے اقدس پر گھما کے اپنے لوگوں کو دکھاتا ہے, ارے بھائی نماز پڑھ, روزہ اقدس پر حاضر رہ کر یہاں جو بھی عبادت کرنی ہے کر لی, کیا کیا چیز ہے یہ, کچھ کافی ہے. میرے بھائیوں, ایک مرتبہ بھی نہ ہونے پائے ورنہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا, شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اس جگہ اس کی پوجا ہو, یعنی بت پرستی سے تو اب مایوس ہو گیا یہاں بت پرستی تو, مگر ایک چیز جسے تم بہت دل کھا سکتے, اب بت پرستی کی بنیاد تصویر سے کی مجسمہ چاہتے, تو کوئی مایوس نہیں کہ یہ چیز جو اتنی عام ہو رہی ہے اور ہم بہت ہلکے اور لائٹلی لیتے ہیں اس کو, اس چیز کی طرف بھی اشارہ ممکن ہے. وہ ہم ہلکا سمجھیں گے لیکن یہ بت پرستی کی رنگی کتنے بڑے درجے کی چیز ہے. دنیا میں بت پرستی جو شروع ہوئی نا وہ یہی اسٹیچو بنانے اور تصویر بنانے کی بنیاد پر, تو یہ لنگ جڑتی ہو جو بھی ہو, بہرحال یہ گستاخی ہم سے ایک مرتبہ بھی نہ ہو جائے. میں نے کل خواتین کو بھی کہا کہ جن کی خواتین یہاں ہیں شوہر گئے ہیں, اگر وہ روزے اقدس پر جاتے وقت تم کو ویڈیو کال کرتا ہے تو تم منع کر دو کہ مجھے اس وقت نہیں بات کر سکتے. اللہ کا گناہ لازم آ رہا ہو تو شوہر کی ماننا اس وقت واجب نہیں. دسیوں لوگوں کے بیچ بے پردگی اور میرا شوہر اتنی گستاخی میں پڑے محفل صاحب سمجھنے کی چیز ہے, باریک ہے لیکن دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ کرے ان سب چیزوں کی طرف جو ہے ہماری خصوصی توجہ ہو. اپنے قیمتی اوقات کو بالکل ضائع نہ کرو. شاپنگ کے اندر لوگ مستقل سفر کر کے نکلتے ہیں, ضرورت کی چیز خرید لو اور فوراً جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ حرم میں نکالو. ابھی ہوٹلیں اتنی لگزوریس ہو گئی ہیں کہ انسان جو ہے وہیں پڑا رہتا ہے, حرم میں کم وقت گزارتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنی بہترین بنا لی گئی ہے یعنی یوں خوشحالی کے اعتبار سے کہ آدمی وہیں پڑا رہتا ہے, حرم میں جاتا ہی نہیں. یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے. اور یہاں رک کر ایک بات اوپر رہ گئی, وہ میں بتا دوں آپ کو. کعبہ کی یہ بھی گستاخی ہے کہ آپ کعبہ کی طرف دیکھنے کے بجائے زمزم ٹاور کو دیکھتے رہو. معاف کیجیے, کوئی تقدس نہیں ہے اس کا. کیا حیثیت ہے؟ اس نے کعبہ کے تقدس پر بہت بڑی کاری زر لگائی. ارے لوگ جو ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کر, زمزم ٹاور کو. اس کو کس نے تقدس بخشا؟ اس نے کیوں نہیں ہماری توجہ جو کعبہ کی طرف آج تک پڑتی؟ مت دل کے میں تو جان بوجھ کے نہیں دیکھتا اس کو. کیا ہے یہ؟ تو اتنا بڑا ٹاور آپ بمبے میں آ کر یا دوسرے ممالک میں جا کر دیکھ لیجئے, کعبہ کی عظمت کا خیال ہے. دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے احوال سے مومنوں کی حفاظت فرمائے. اطلاع ہو نہ ہو, بہرحال ایک مرتبہ کعبہ کی طرف سے توجہ ہٹائی تو ضرور ہے. اور مصیبت بالائے مصیبت, اب تو مسلوں پر بھی کعبہ کے ساتھ ٹاور آتا ہے. دیکھ لیجئے کیوں کعبہ کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے. کیا حیثیت ہے پوری شریعت میں؟ کہیں کوئی حیثیت نہیں. یہ میرے بھائیوں, یہ آپ کعبہ سے کسی چیز کو مت دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج میں, جنت کی اتنی نعمتیں ہردوں تک, نبی کی نگاہ بھی ہٹی نہیں سکتی. اللہ نے تعریف ما زاغ البصر وما طغی, رب تعالیٰ کی تجلیاں اپنی طرف اتنی, رسول کی نگاہوں کو کھولتے ہوئی تھی کہ جنت کی نعمتوں کی طرف انتظار تھے. کعبہ کی تجلیوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہر جگہ چاہیے اور عظمت کی نگاہ کو ہر جگہ نہیں پڑنی چاہیے. کعبہ یہ عظمت والی جگہ ہے. بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے. اوقات وہاں ہوٹلوں میں بھی ضائع ہوتے ہیں اور دوسری جگہوں کے اوپر. دیکھو حرم میں بھی انسان ایسے ہی بیٹھے رہتا ہے, طواف نہیں کرتا. کیوں کیا طواف؟ زیادہ سے زیادہ طواف میں اپنے اوقات کو گزاریے. بہت سے لوگ حرم سے جلدی نکل آتے ہیں, راستے میں کافی سینٹر رہتے ہیں یا اسموکنگ زون رہتے ہیں, وہاں جا کے بیٹھو. ارے حرم میں جا کے بیٹھو, آنکھ بند کر کے بیٹھو. کم سے کم یہاں کی بنسبت تو ہزار گنا بہتر حرم میں جا کر بیٹھنا. اب نیچے بہت بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہال ہوتے ہیں, وہاں مرد اور عورتیں ہیں اور سب اجنبی بیٹھ کر ہی ہاں زور زور سے کرتے رہتے. مت بیٹھو, اپنے اوقات کو ان چیزوں میں گزاریے ہی مت. آپ حجرے سے نکلو حرم سے نکلو حجرا, اور کسی جگہ لازم ہی کر لو اپنے اوپر. ایک سفر حج آپ نے اگر بہتر انداز میں کر لیا, زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. بہت سے بروں کی زندگی حج کے بعد بدلی اور ایسی بدلی ہے کہ بہت سارے پچھلے نیکوکاروں کو اس نے شرما دیا ہے. وہاں کی تجلیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. آج بھی آپ وہاں جاؤ, اس قدر گندی دنیا, مقصدہ بھری دنیا, مگر کعبہ کا تقدس آج بھی باقی ہے. وہاں کی روحانیت آج بھی ویسی زندہ جا رہی ہے, آج بھی ویسی زندہ جا رہی ہے. ایک سر کے بال کے بقدر بھی اس میں جو ہے کمی نہیں آئی. رب تعالیٰ کی توجہ کو کون مات کر سکتا ہے؟ کون مات کر سکتا ہے؟ اس لیے وہاں کا تقدس بھر گیا. یہ یوں تصور کیجیے کہ کعبہ پر رب تعالیٰ کی تجلی پڑھ کے میرے دل میں اتر رہی ہے. وہاں ایک چشمہ جاری ہے مسلسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے پاس جاؤ, آپ کے قلب اطہر سے مشکات نبوت سے چوائیں نکل رہی ہیں اور میرے دل کو منور کر رہی ہے. یہ تصور کیجیے. شیطان ورگلاتا ہے, ہماری توجہ کنورٹ کرتا ہے, دوسری جانب لے جاتا ہے. مت جانے دیجیے, نہیں ہے تو تصور کیا کیجیے, مسلسل کیجیے, اپنے اوپر بار ڈال کے ان شاء اللہ عادت بن جائے گی آپ, اور یہاں بیٹھ کے بھی آپ مزے لوٹ سکیں گے اتنی دور بیٹھ کر. تو اللہ کرے ان چیزوں کو ہم لوگ جو ہے جاننے والے بنیں, اور جنایات سے بھی بچیں. جنایات مستقبل ہیں, جو احرام کی جنایتیں, حرم کی جنایتیں ہیں, وہ آپ نے سنی ہوگی. خوشبو والی چیزوں سے بچنا, سر اور چہرہ مردوں کا کھلا رہنا چاہیے, ان کو ڈھانکنا نہیں, ناخن وغیرہ کاٹنا نہیں, بال وغیرہ ٹوٹنے نہ پائے کاٹنا تو کیا, ٹوٹنے نہ پائے اس کا اہتمام کرنا ہے, شکار وغیرہ نہیں کرنا ہے, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے. اس پر قسم کے دم وغیرہ آتا ہے, اس لیے انسان کچھ نہ کچھ الرٹ ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ میرے رب نے نافرمانی کر دی ہے, میرے رب کا گناہ ہے. دم دو نمبر کی چیز, میرا رب ناراض ہوگا اس کا کوئی مداوع نہیں, اس لیے رب کی ناراضگی کا خیال رکھے. جنایات کتنی بھی ہیں, بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے, اس چیز کا خیال رکھے. شکار نہیں کرنا ہے کسی, اس کے مواقع کم رہتے ہیں, لیکن بہرحال جن سے بہت زیادہ سابقہ پڑتا ہے ان سب خوشبودار چیزوں کا استعمال, صابن ہے اور شیمپو ہے اور اس قسم کی چیزیں, بچیے آپ ان سب چیزوں سے. جنایات کا اہتمام, اور ایک بے پردگی, وہاں بے پردگی بھی بہت ہو گئی. اصل میں خواتین کو چہرہ کھلا رکھنا ہے, تو اس لیے وہ خاتون سمجھتی ہے کہ چہرہ کھلا تو بات بھی کھل گئی اور ہنسی مذاق بھی کھل گئی. آپ دیکھ لیجیے, یہ میں تو سمجھتا ہوں ایک سائیکولوجیکل اثر ہے, جو اہمیت کا پہلو ذہن میں نہ رہنے کی وجہ سے انسان کو ہوتا ہے. ارے آپ کو چہرہ اس رب نے کھلوایا ہے جس رب نے گفتگو منع کی اجنبی سے, جس نے ہنسی مذاق منع کی اس رب نے چہرہ کھلوایا. یہ تصور رہے گا تو ہر جی یہ خاتون گفتگو نہیں کرے گی, مگر وہ تصور گم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ چہرہ کھلا اب سب پابندیاں ہٹ گئیں. ضرورت ہے وہ اگر نادانی برتے تو ہم لوگ ایسے موقع کے اوپر تملق سے اور مضبوطی سے نام لیں. آخر میں دو چیزیں سے ذکر کروں گا, اپنی عبادت کو بچانے کا اہتمام کیجیے. فرض نماز کے تعلق سے بہت بڑا لمبیا ہے, دکھ کی بات ہے, وہاں جا کے فرض پڑھنے کے باوجود بھی فرض اترتا ہی نہیں سر. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, ہوٹلیں دور رہتی ہیں تو وہیں باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ مسلح اپنے راستے پر ہی بچھا کر وہیں نماز پڑھنے لگتے ہیں. اتنا دور ہوتا ہے, سہن کے بعد ہوٹل اور ہوٹل کے بعد آپ. یاد رکھیے, آپ کے مسجد سے باہر, سہن سے باہر, اگلی صف اور آپ کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو کہ ایک گاڑا گزر جائے تو آپ کی نماز اقتدا میں درستی ہے. اتنا دور رہ کر کیسے اقتدا درست ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ زمزم ٹاور وغیرہ میں آپ دیکھیں, وہاں حجرے ہی کے اندر سے اقتدا کر لیتے ہیں. مکان بالکل بدل گیا, یہ کوئی حرم کا حصہ ہے, سہن حرم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کی نمازوں کو نماز ہی نہیں ہوتی. اس لیے جائیے حرم میں, اہتمام سے وقت پر تھوڑا وقت سے پہلے ہو آئیے, اندر جا کے اپنی نماز کو اہتمام سے پڑھیے. ہرگز لوگوں کی دیکھا دیکھی راستے پر یا دور, اور وہاں زمزم ٹاور کے نیچے باقاعدہ جو ہے ایک گراؤنڈ فلور کے اوپر نماز پڑھنے کی جگہ یہ بنائی ہے, وہاں اقتدا کرتے ہیں لوگ. مت کیجیے, فاصلہ ہے راستے کا, جگہ بدل جا رہی ہے, آپ کی نماز ہی نہیں. دسیوں فرض چھوڑ کر آتا ہے انسان. اب جب گئے ہو تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا زیادہ جلدی چلے جانے میں کیا دقت ہو, یہ مت کیجیے. مسجد نبوی میں بہت سے امام کے آگے کا جو صحن ہے نا, ادھر نماز پڑھتے ہیں. امام کے آگے نماز ہی نہیں ہوتی آپ کی, نماز ہی نہیں ہوتی آپ کی. اس لیے دیکھا دیکھی جڑ مت جائیے. پیچھے صحن میں پڑھیں گے چلے گا, لیکن آگے ہرگز نہ بڑھیے. اور ابھی تو چونکہ دو سو پیچھے آ گیا ہے, اس لیے مسجد جہاں سے شروع ہوتی ہے نا وہ بھی مت پکڑیے, بلکہ امام جہاں کھڑا ہے اس کے پیچھے اور احتیاطاً تھوڑا اور پیچھے کھڑے ہو لیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو دیکھ کر میں امام سے آگے بڑھا ہوا ہوں اور میری نماز ہی نہ ہو. یہی حال مکی حرم کے اندر بھی, یوں امام پیچھے سے نماز پڑھاتا ہے, مطاف میں نہیں آتے ابھی امام, پہلے آتے تھے تو وہ وہاں سے نماز پڑھاتے ہیں, ابھی تو کارڈن کرنے لگے ہیں. اس مرتبہ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے امام کے آگے جسے پہلے کرتے تھے کارڈن کرنا شروع کیا.
مگر ایک چیز ابھی بھی بہت احتیاط کی ہے, وہ کارڈن کرتے ہیں
اتنا کرتے ہیں اور آگے طواف والوں کے لیے جگہ کھلی رکھتے ہیں. اب جو ہی نماز کھڑی ہوتی ہے تو طواف بند ہو جاتا ہے اور لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے حرم میں کعبہ ایسا ہے چاروں طرف نماز ہوتی ہے, مگر امام جس جگہ ہے اس کی سیدھ میں اگر آپ آگے مطاف میں کھڑے رہیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی, باقی اور طرف آپ کھڑے رہیں آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن سیدھ میں. تو سیدھ میں تو وہ کارڈن کرتے ہیں لیکن کارڈن سے آگے بھی نہیں کھڑا رہنا ہے, کسی کے مذہب میں ہو جاتی ہو آپ حنفی ہیں آپ مت کھڑے رہیے اس کے آگے, اور مقامات پر کھڑے رہیے. اور بہت اچھا ہوگا وہی جو حرم کا بلڈنگ والا حصہ ہے اندر جا کر نماز پڑھ لیں. بہرحال یہ بھی احتیاط کی چیز ہے, میری عبادت کو میں برقرار رکھوں. اور بھی موقع موقع سے جہاں آپ کو شبہ لگے, کسی کی دیکھا دیکھی کرنے لگیے, مولانا سے, مفتی صاحب سے, کسی سے وہاں پوچھ لیجیے کہ یہ لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا کیا میں کر سکتا ہوں. اب ایک چیز ہے وہاں بہت سے لوگ جو ہے جمعہ کو مثلاً چونکہ بہت جلدی چلا جانا پڑتا ہے تو جاتے ہیں وہاں, اور جو ہی نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے دو تین گھنٹہ لیٹ کے سیدھے بیٹھ کے ڈائریکٹ نماز شروع. تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیند کے باوجود نماز نہیں ٹوٹ, حالانکہ یہ آدمی خوب جو ہے گھوڑے بیٹھ کے سو گیا, لیٹا ہوا ہے بالکل, ایسا نہیں کہ بیٹھ کے سو رہا ہے, لیٹ کے سویا ہوا ہے. وہ کس مذہب کا آدمی ہم نہیں جانتے, آپ کی نماز نہیں ہوگی, وضو ٹوٹا. آپ کو حدیث شریف میں جو ہے اس طرح لیٹنے کی وجہ سے وضو کے ٹوٹ جانے کی بات آئی ہے. اس لیے ہم کو تو جو ہے ایسے لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا ہے. بہرحال آپ اپنا خوب احتیاط سے رکھیے, اور جہاں سمجھ میں نہ آئے پوچھ کر صفائی کر لیجیے. علماء رہتے ہیں اس جگہ, معاف کر مفتیان سے پوچھیے اور اس جگہ جو ہے اپنا مسئلہ سولو کیجیے, دیکھا دیکھی ہرگز میں کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ کنایات سے بھی بچائیں اور جدید جو خرابیاں وہاں پنپنے اور پھیلنے لگی ہیں ان سے بھی ہمارے حفاظت فرماوے, اور بھرپور وہاں کے حصوں کو لے کر ہم کو لوٹاوے, اور بے برکتیوں نحوستوں سے ہماری حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منت السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, لوگ بڑے گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاہکار ہیں, ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ایک طرف ہماری یہ بے وفائی ہے اور دوسری طرف تیری عنایات ہے کہ اللہ تو اپنے مقدس گھر میں ہم کو بلا رہا ہے, موقع عطا فرما رہا ہے. اے اللہ ہم کو بھی وفاداری کے آداب عطا فرما. اے اللہ تیری طرف سے جو احسان ہوا اس کا جواب وفاداری سے دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو کچھ کہا گیا ان میں جو خیر اور بلائی ہے قبول فرما, اور اے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے. اے اللہ اگر خلاف حق کوئی چیز نکل گئی ہو معاف فرما, ہمارا مواخذہ اور پکڑ نہ فرما. اے اللہ یہ جو مستقل پروگرام کیا گیا ہے اس کو اپنے سایہ نشان قبول فرما, ہم سب کے لیے ذخیرۂ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے, تو ہمارا ہو جا, ہمارے سفر حج کو ہماری زندگی میں خوشگوار انقلاب کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ حرم محترم کی عزت و شرف کے اندر خوب اضافہ عطا فرما, اس جگہ پنپنے والی پھیلنے والی برائیوں کی شرح کو کمترین اور ختم سے ختم فرما. یا الہ العالمین وہاں کی حفاظت فرما, ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کی حفاظت فرما, قبل اول مومنوں کے ہاتھ میں عطا فرما, ہندوستان کے حوالے سے جو خطرات منڈلا رہے ہیں آسانی سے ان کو کافور فرما, یہاں نظام اسلام قائم فرما, ہماری آزمائش میں فرما. اے اللہ جو عازمین حج ہیں, سفر حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں, ان کی بھرپور اعانت فرما, آنے جانے وہاں رہنے اور عبادت کرنے سب موقعوں پر ان کی نصرت مدد اور سائل غیبی ان کے شامل حال فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوة الا باللہ, سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. Thank you.